أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ حکومت الہی قرآن کریم میں موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ گفتگو کا ماہ مبارک رمضان میں۔ عرض ہوا کہ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے، آواز نہیں ہے مناسب، آواز اونچی کریں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے و قرآن منشور ہدایت ہے، جس طرح قرآن کریم نے خود اپنا تعارف کروایا ہے مخاطبین کو کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تمام بشریت کے لیے و ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کی کتاب میں و ہدایت کے منشور میں ایک جامع و مکمل ہدایت کا نظام موجود ہے تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید میں ہدایت کا ایک مکمل و جامع نظام انسان کے لیے موجود ہے، اور اس جامع و مکمل ہدایت کے نظام میں حکومت مرکز ہے، مرکز نظام ہدایت ہے۔ حکومت کے بغیر ہدایت کا تصور ناقص ہے۔ یہ تصور کہ ہم حکومت کے بغیر کچھ ادارے قائم کر کے، کچھ سلسلے دین کے شروع کر کے ہم ہدایت پا سکتے ہیں یا ہدایت دے سکتے ہیں انسانیت کو اور اس سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے، یہ ناقص تصور ہے۔ اور ایک بڑی وجہ مسلمانوں کی بالخصوص پسماندگی کی یہ ہے کہ حکومت کے نظریے اور تصور کو ختم کر کے اور حکومت کے متبادل نجی شعبے قائم کرنے کی طرف زیادہ رغبت بڑھی ہے، نہ کہ وہ امور جو حکومت کی سرپرستی اور حکومت کی سربراہی میں چلنے تھے اور جن میں انسان کو ہدایت حاصل ہونا تھی۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام سابقہ امتوں میں حکومت الہی و نظام الہی کا حکم ذکر فرمایا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو اور ائمہ ہدا علیہم السلام کو مامور کیا ہے تشکیل حکومت الہی و نظام الہی پر، اور اسی طرح امتوں کو نظام الہی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ مختلف حکومتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حکومتیں کیسے وجود میں آئیں اور ان حکومتوں کے دوران نظام الہی کیسے برپا ہوا، کون سے طبقات و افراد ان حکومتوں کے مخالف رہے ہیں، معاند رہے ہیں، انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ کئی نمونے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، ان میں سے سورہ مبارکہ شعراء میں 26واں سورہ قرآن مجید کا ہے، سورہ شعراء۔ سورہ مبارکہ شعراء میں بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے، قصص انبیاء میں سے، اور ان میں سے ایک مورد شروع ہوتا ہے آیا 70 سے، لیکن ہمارا جو مد نظر مطلب ہے وہ آیا 83 میں ہے۔ آیا 70 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیا 70 سے یا 69 سے حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع ہوتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ اپنی قوم کو قصہ ابراہیم بتائیں، داستان ابراہیم سنائیں ان کو. پہلے اشارہ کیا تھا کہ قرآن قصوں میں، قرآن واقعات میں، اور ہر مطلب جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کے اندر ہدایت ہے ہمارے لیے، اور جب تک اس آیت میں یا متعلقہ واقعہ سے ہدایت نہ لے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آیہ کریمہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے و تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا ہے. پہلا مطالبہ قرآن مجید سے ہدایت ہے، ہر آیت سے و ہر مطلب سے، ہر واقعہ سے. رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ اپنی قوم کو، مومنین کو قصہ ابراہیم سنائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، کہ جب ابراہیم نے اپنے اب اور اپنی قوم دونوں کو کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. ابراہیم کے اب آزر، جو قرآن نے ان کو اب ذکر کیا ہے، باپ ذکر کیا ہے. اب اس میں تفسیری باتیں ہیں کہ عموماً علماء امامیہ، علماء شیعہ وہ اپنے خاص عقیدتی بنا پر معتقد ہیں کہ یہ ان کے والد نہیں تھے، چونکہ شیعہ تفسیروں کے مطابق نبی کے والد بت پرست نہیں ہو سکتے، اس لیے آزر والد نہیں تھے، اب ہیں. قرآن مجید نے ایسے ذکر کیا ہے، اب کا لفظ وسیع استعمال کیا ہے، آبا جس کی جمع ہے، صرف والد کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ والد کو بھی اب کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، اس کو بھی اب کہا گیا ہے. روایات میں صراحت ہے کہ آزر کفیل تھے حضرت ابراہیم کے، والد نہیں تھے بلکہ کفیل تھے، لیکن بعض علماء اہل سنت وہ ان کو والد ہی مانتے ہیں. بہر کیف جو بھی ہوں، اذ قال لابیہ و قومہ، حضرت ابراہیم نے آزر سے اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا ما تعبدون. آزر کا باقاعدہ کارخانہ تھا اپنا، بت بنانے کا کاروبار بھی تھا اور ایک مذہبی عہدہ بھی تھا آزر کے پاس، بت تراشی و بت فروشی و بت پرستی، یعنی مکتب بت پرستی کا ایک بزرگ آزر تھا جس کے ہاں حضرت ابراہیم رہ رہے تھے. جس طرح حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے، حضرت ابراہیم نے آزر کے گھر میں پرورش پائی ہے. روایات کے مطابق کہ حضرت ابراہیم یتیم ہو گئے تھے، بچپن میں ہی ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس وجہ سے آزر ان کے کفیل بنے. آزر بت پرست کو اور قوم کو کہا کہ ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، بتوں کی اور مورتیوں کی. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہتے تھے یہ بت ہیں، اسنام ہیں، سنم ہیں، اور ہم ان کے پجاری ہیں، مجاور ہیں ان کے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں؟ یہ بیداری ہے، حضرت ابراہیم کا یہ مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ یہ بیداری ہے، وہ شعور و بصیرت ہے. بعض پوچھتے بھی ہیں کہ بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے، عقل کو استعمال کریں انسان کو بصیرت نصیب ہوتی ہے. آزر و قوم آزر یہ سب کے سب بت پرست تھے، اور حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ تم جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو کیا یہ سنتے ہیں کوئی تمہاری بات، جواب دیتے ہیں تمہیں؟ کہا نہیں، جواب نہیں دیتے ہم سے. او ینفعونکم او یضرون، کوئی نفع تمہیں پہنچاتے ہیں، کوئی نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں. قالوا بل وجدنا، تنہا دلیل یہ ہے، بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، وہ بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے، اپنے باپ دادا، اپنے بزرگ بڑے قدیم سے یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، نسل اندر نسل ہمارے قوم قبیلے میں یہی رائج ہے بت پرستی. اب یہ جواب عموماً سننا پڑتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی دین کے نام پر نامعقول کام ہو رہا ہو، اس کی تنہا دلیل یہ ہے کہ بزرگان کرتے آئے ہیں، بڑے کرتے آئے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے یہ 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 یہ, یہ سارے غلط کرتے آئے ہیں. ایسے تمام امور دین کا حصہ نہیں ہیں جن کی دلیل کے طور پر ہمیں بڑے آبا کا حوالہ دینا پڑے کہ یہ سب ایسا ہی کرتے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے غلط کرتے آئے ہیں. دین کا منبع آبا کا طرز عمل نہیں ہے، دین کا منبع قرآن ہے، و دین کا منبع سنت رسول اللہ و سنت معصومین ہے. اگر ان منابع سے، وہ عقل ہے، یہ تین منابع اگر ان کے ذریعے سے کوئی مطلب قابل تائید و قابل قبول نہ ہو، وہ دین کا حصہ مسلمن نہیں ہے. نہ قرآن سے اس کی کوئی تائید ملتی ہو، نہ سنت رسول اللہ و سنت معصومین سے، اور نہ ہی عقل اس کی حامی ہو، ایسا مطلب یقیناً دین کا حصہ نہیں ہے. بے شک سارے آبا متفقاً اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور اس وقت اسلام کے اندر ہر فرقے میں اور ہر مذہب میں کثرت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہم نے نہ قرآن سے لی ہیں، نہ سنت سے لی ہیں، نہ عقل سے لی ہیں، صرف آبا سے لی ہیں. یہ آبائی دین ہے، یہ کلچر ہے، یہ رسومات ہیں جو آبا نے قائم کی ہیں اور آہستہ آہستہ دین کا حصہ اور دین کا جز بن گئی ہیں. اور آبا نے ان کو رسم کے طور پہ شروع کیا تھا، ابنا نے اس کو دین کے طور پر دین کے نام سے قبول کر لیا ہے. حضرت ابراہیم نے جب انہیں عقلی طور پر لاجواب کیا کہ یہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا یہ تمہیں جواب دیتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہیں معلوم تھا کہ ایسے نہیں ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہلتے ہیں، بلکہ ہم انہیں بناتے ہیں، ہم انہیں گھڑتے ہیں، ہم انہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں، دوسری جگہ رکھتے ہیں. یہ کس طرح سے ہماری کوئی حاجت یا ہماری کوئی نفع نقصان ہمیں فراہم کر سکتے ہیں؟ پھر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ دلیل یہ ہے کہ بڑے کرتے آئے ہیں، بزرگ کرتے آئے ہیں. کیا یہ بزرگ سارے غلط تھے ہمارے؟ ابھی آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے حوالے کے طور پر یہی دلیل ہے کہ کیا یہ بڑے ہمارے بزرگ سارے غلط کرتے آئے ہیں. اکثر انبیاء کو یہی جواب ملتا تھا کہ آپ ابھی آئے ہیں، چونکہ انبیاء خوب جوانی میں آ کے تبلیغ شروع کرتے تھے اور آبا سفید ریش ہوتے تھے، بڑے بڑے 90-90 سال کے، 100-100 سال کے آبا اور ان کے بھی اجداد، تو ان کو یہی دلیل دیتے تھے کہ آپ جوان ابھی آئے ہو اور اتنے بڑے ہمارے بزرگ یہ غلط کرتے ہیں یا سارے، اس کا مطلب ہے. یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بڑے اور بزرگ و آبا جو کچھ کرتے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، اور اب جو آپ ان سے ہٹ کر جو بات ہے وہ غلط ہے، یہ خلاف عقل ہے. یہ مطلب یہ حق سمجھنے کے لیے ناکافی ہے، بلکہ کیوں کہیں کہ حق کی تشخیص کے لیے سب سے غلط پیمانہ ہے کہ آبا و بڑے لوگ کیا کرتے آئے ہیں. نہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے آبا و بڑے و بزرگ سابقہ غلط کرتے آئے ہیں، عقل نہیں تھی ان کے اندر، شعور نہیں تھا، بیداری نہیں تھی، آگاہی نہیں تھی، اس لیے وہ سارے کام اشتباہ کرتے آئے ہیں. تو آپ ان کے غلط کاموں کو تکرار مت کرو، جس طرح سے دنیا میں تم نے چھوڑ دیا ہے. مثلا آج کل جیسے کاروبار ہوتا ہے، بڑے آبا ایسے نہیں کرتے تھے. آج کل بچے موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے آبا اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے. اب اگر کسی بچے کو کہیں آپ گاڑی پہ مت بیٹھو کیونکہ آپ کے آبا نہیں بیٹھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبا جو گدوں پہ بیٹھتے تھے گھوڑوں پہ غلط کرتے رہے ہیں. وہ بھائی ان کا زمانہ تھا، کرتے رہے ہیں، اب وہ زمانہ بدل گیا ہے، اب سواری بدل گئی ہے، اب ہمیں اپنے زمانے کے مطابق وسائل کا استعمال کرنا ہے. بلکہ بڑے آبا ابھی بھی بچوں کو کہتے ہیں کہ ہماری طرح زندگی بسر کرو، حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ہم جب آپ جتنے تھے تو کیا کرتے تھے ہم. مثلا 90 سال کا دادا یا نانا اپنے پوتوں نواسوں کو ابھی بھی حوالہ دیتے ہیں کہ میں جب آپ جتنا ہوتا تھا تو اس وقت مثلا لنگ باندھتا تھا، دھوتی باندھتا تھا، اب آپ نے تم نے جہاں پنٹے پہن لیے. مثلا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بیٹے بھی ہمارے دھوتیاں باندھ کے دفتر جایا کریں مثلا، یا کالج سکول کی یونیفارم میں دھوتی شامل ہونی چاہیے. آپ کا زمانہ تھا، پہنتے تھے آپ، آج کل نہیں ہیں، یہ طریقہ بدل گیا ہے. لہذا آبا اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ کرتے رہے ہیں، غلط بھی کرتے رہے ہیں، صحیح بھی کرتے رہے ہیں. جس طرح ابھی موجودہ نسل، آپ بھی 100 سال بعد آبا میں شمار ہوں گے، ابھی آپ ابنا کا حصہ ہیں، لیکن 100 سال بعد آپ کا حصہ، آپ کا شمار آبا میں ہوگا. اب آپ جتنے ابھی کام کر رہے ہیں الٹے سیدھے، یہ سب حوالہ بن جائیں گے آپ کی اولاد کے لیے کہ ہمارے تو بڑے یہ کام کرتے رہے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے آبا یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ غلط کرتے رہے ہیں آبا آپ کے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. مثلا حکومت ہی کے سلسلے میں آپ اگر غور فرمائیں تو یہی جواب سب کو ملتا ہے. مثلا ولایت فقیہ کا نظام جب سے نافذ ہوا ہے تو ایک ریفرنس یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جتنے علماء پیچھے گزرے ہیں، جتنے بزرگ پیچھے گزرے ہیں، اور کسی نے ولایت فقیہ کا نظام قائم نہیں کیا، حکومت کیا یہ سب غلط کرتے رہے ہیں. یہ نہیں ہے حوالہ دین کا، کسی بھی وجہ سے انہوں نے نہیں کی حکومت قائم، یا ان کی توجہ نہیں تھی، یا حالات ایسے نہیں تھے، یا وسائل نہیں تھے ان کے لیے، ممکن نہیں تھا. ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں جس وجہ سے نہیں ہوا یہ کام. اگر بڑوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام ہی نہیں درست کام نہیں ہے، یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ درست ہے. ممکن ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہو وہ درست ہو. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ حق کو پہچانو، شخصیتیں خود پہچانی جائیں گی، اور شخصیتوں کو حق پر پرکھو، حق کو پیمانہ قرار دو. لیکن اگر آپ نے شخصیتوں کو پیمانہ قرار دیا، بنیاد قرار دیا، پھر آپ حق کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے. جہاں بھی آپ نے شخصیت سے آغاز کیا دین کو سمجھنے کا، آپ کبھی بھی حق کو نہیں پہچان سکتے. حق سے شروع کرو، دلیل سے شروع کرو، عقل سے شروع کرو، پھر آپ کو شخصیات نظر آ جائیں گی کہ آیا یہ شخصیات حق پر ہیں یا ناحق ہیں. ممکن ہے ہمارے اپنے ہی قریبی ترین عزیز و آبا یہی ناحق ہوں، اور بہت سارے جو ہمارے مخالف ہیں وہ حق پر ہوں، اگر ہمیں حق کا میزان سمجھ میں آ جائے. لہذا جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ناحق ہیں، وہ حق پر نکل آئیں گے اگر حق کا پیمانہ و حق کا معیار ہمیں سمجھ میں آ جائے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. کیا کبھی غور کیا ہے اس بت پرستی میں جو کچھ کر رہے ہو، اس میں غور کیا ہے، فکر کی ہے آپ نے؟ توجہ فرمائیں، ابھی بھی ایسی ہی حالت ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو جاہلیت تھی، کتنی بڑی جاہلیت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائے اور پھر اسی کو کہے کہ یہ میری حاجتیں پوری کرے گی، جبکہ خود انسان نے اس کو بنایا ہے. آپ مثلا پہاڑ سے ایک پتھر اٹھا کے لائیں، اس کو گڑھیں، اس کی مورتی بنائیں، اور جب خوبصورت مورتی بن جائے پھر اس کے سامنے سجدہ شروع کر دیں آپ کہ اے مورتی، تو نے مجھے رزق دیا ہے، تو نے مجھے بچے دیے ہیں، تو نے مجھے صحت دی ہے. اور مورتی کو اگر شعور آ جائے تو وہ ہنس کے کہے گی، بے وقوف، تو نے مجھے بنایا ہے، نہ کہ میں نے تجھے کچھ دیا ہے. جس طرح ابھی انگوٹھیاں ہیں پہنی ہوئی ہیں، اور بہت ساروں کا یہ خیال ہے کہ انگوٹھیوں نے ان کو رزق دیا ہے، انگوٹھیوں نے کاروبار ٹھیک کر دیا، انگوٹھیوں کی وجہ سے صحت ہے ان کی. اور انگوٹھی کو شعور ملے تو وہ کہے گی کہ تو نے مجھے خریدا ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، جیولر نے مجھے گڑا ہے، اور مثلا وہ جم سٹون کا کام کرنے والوں نے پہاڑ سے مجھے نکالا، میں تو ایک بے جان پتھر ہوں، بے شعور، مجھ میں کیا خاصیت ہے؟ رزق دینا اور لینا انگوٹھیوں سے کیا رابطہ ہے، ان نگین سے کیا رابطہ ہے؟ وہی بت پرستی، بے شعوری ابھی بھی موجود ہے. آپ چائنا و جاپان میں جائیں جہاں ٹیکنالوجی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اس قدر ٹیکنالوجی کا عروج ہے کوریا، جاپان اور چائنا وغیرہ، تائیوان، اور یہ تمام کے تمام ممالک بت پرست ہیں، یا بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں، بت پرست مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، لیکن فارغ جب ہوتا ہے اپنی لیبارٹری سے اور جب دین اس کا آتا ہے، گھر میں بھی مورتی رکھی ہوئی ہے. ہندوؤں کے ہاں ایک رواج ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ، اگر گھر بڑا ہو تو، اگر گھر چھوٹا ہو تو کمرے کے اندر ایک باکس بنا کے رکھتے ہیں جس میں مورتیاں رکھتے ہیں اپنے خدا، ان کے چھوٹے چھوٹے سمپل رکھتے ہیں، اور صبح و شام ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں گھر محفوظ ہے، گھر میں برکت ہے، گھر میں کرنٹ دوڑا ہوا ہے، اور گھر ہمارا بالکل سیف ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے. پڑھے لکھے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، ٹیکنالوجی کے امام ہیں، لیکن بے شعوری کی یہ حد ہے. تعلیم بہت اعلیٰ ہے، ٹیکنالوجی بھی بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن عقل و شعور کے لحاظ سے صفر پہ کھڑے ہوئے ہیں. قال افرئیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون. کبھی غور کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کبھی غور کیا ہے تم نے، تم نے اور تمہارے پہلے بڑے آبا جو پہلے گزر چکے ہیں سب نے، کہ یہ کن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ سب دشمن ہیں میرے. توجہ فرمائیے، یہ دشمن تراشی ہے. انبیاء کا ایک کام دشمن تراشی ہے، دشمن بنانا اپنے لیے. یہ سابقہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے گویا ماہ شعبان میں و رجب میں چند جو گفتگو ہوئی ہیں وہ آپ سنیں. ان میں ایک موضوع یہ ہوا ہے، امیر جاذبہ و دافعہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے جاذبہ و دافعہ امام علی، یعنی علی علیہ السلام کے اندر قوت، دوست بنانے کی قوت اور دشمن بنانے کی قوت. علی علیہ السلام کے جتنے محب چاہنے والے ہیں وہ سب علی علیہ السلام کے کمالات کی وجہ سے ہیں، اور علی علیہ السلام کے جتنے دشمن ہیں اتنے کسی اور کے دشمن نہیں ہیں. یہ دشمن بھی امیر المومنین نے خود بنائے ہیں اپنے. اگر ہمارے آج کے یہ سیاستدان ہوتے تو یہ سمجھوتے کا راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے سمجھوتے کا راستہ ترک کیا و دشمنی کا راستہ اختیار کیا. خدا کے دشمن کے ساتھ دشمنی، حق کے دشمن کے ساتھ دشمنی اختیار کرنی ہے. لہذا امیر المومنین کے اندر دو خصوصیتیں تھیں، ایک دوست بنانے کی طاقت اور ایک دشمن بنانے کی طاقت. بہت سارے امیر المومنین کے دوست بن سکتے تھے، خود امیر المومنین نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. مثلا امیر شام، یہ امیر المومنین کا آسانی سے دوست بن جاتا اگر امیر المومنین اس کو معزول نہ کرتے اور شام و شامات کی حکومت رہنے دیتے اس شخص کے پاس. یہ بہت بڑا دوست تھا، وہ بہت بڑا دست و بازو، بڑا حامی تھا، لیکن امیر المومنین نے فرمایا میں کبھی کسی طاغیہ اور کسی طاغوت کو اپنا دوست نہیں بناؤں گا. امیر المومنین کے خلاف تین جنگیں ہوئیں حکومت کے زمانے میں، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نہروان. تین گروہ نے لڑی، قاسطین، مارکین و ناقصین. یہ تینوں دشمن تھے امیر المومنین کے، جن کو خود امیر المومنین نے اپنا دشمن بنایا ہے. یہ اور کسی کے دشمن نہیں تھے، صرف امیر المومنین کے دشمن تھے. اور نہ یہ کہ امیر المومنین ان کی دشمنی سے بچنا چاہتے تھے، دوسروں نے ان کو امیر المومنین کا دشمن بنا دیا ہے، نہ، خود امیر المومنین نے ان کو اپنا دشمن بنایا ہے. مثلا اصحاب جمل، یہ آئے امیر المومنین کے پاس اور آ کر مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں یہ سیاسی فائدے دیں، پوسٹیں دیں، ان ان شہروں کی ولایت ہمیں دے دیں حکمرانی. امیر المومنین نے مایوس کیا اور ان کو رد کر دیا. یہ امیر المومنین سے پوچھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین نے فرمایا اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے مشورہ کرنے کی، اور اگر ضرورت بھی پڑے تو آپ سے نہیں کروں گا، جو اہل ہے مشورے کا اس سے کروں گا. اب یہ وہیں دشمن ہو گئے. اسی طرح خوارج، امیر المومنین کے اندر ایسی شخصیت تھی امیر المومنین کی کہ بے شعور امیر المومنین کے دشمن ہو گئے. ہمیں ایک طرح کا سبق پڑھایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ بے شعور، فاسق، فاجر، مومن، کافر، دشمن، سب کو اپنا دوست بناتے جاؤ. اور یہ بہت بڑا کمال ہے آپ کا کہ ہر ایک آپ کا دوست بنتا جائے. دین کے نقطۂ نگاہ سے یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ منافقت ہے انسان کے اندر. آپ نے دشمن کو دشمن بنانا ہے اور دوست کو دوست بنانا ہے. دشمن کو کبھی بھی اپنا نہیں بنانا. وہ بہت سارے لوگ دشمن ہیں آپ کے، ان کو دشمن بناؤ. ابھی اس کو کامیاب سیاست سمجھا جاتا ہے کہ جو ایسا درمیانی راستہ نکال دے جو دشمن کو بھی دوست بنا لے اور دوست کو بھی دوست بنا لے. حضرت ابراہیم خود کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب اور بت پرست اور تمہارے بڑے، یہ سب میرے دشمن ہو. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي، تم سب دشمن ہو میرے. حضرت ابراہیم بتوں نے حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نہیں کہا، اصل بت چھیڑتے نہیں تھے کسی کو، نہ نفع پہنچاتے تھے نہ نقصان، نہ بت پرستوں کو نہ حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان پہنچایا، حضرت ابراہیم نے حملہ کیا اور بت پرستوں کو اپنا دشمن بنا لیا، نمرود کو حکومت کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اس لیے کہ حق کی راہ پر جو انسان چلتا ہے، حق کا دشمن اس کا دشمن ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ حق کے دشمن سے دوستی کرنا حق کے ساتھ خیانت ہے، یہ جو تاریخ بار میں ہوتی رہی ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فقط خدا میرا دوست ہے، وہ خدا میرا ولی ہے، یہ دشمن ہے میرے بت پرست۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے ہدایت کی ہے وہ میرا پروردگار۔ والذی ہو و یطعمنی و یسقین، اور وہ جس نے مجھے کھانا دیا ہے اور جس نے مجھے پانی دیا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہوا ہوں اس نے مجھے شفا دی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ جس نے مجھے مارنا ہے اور جس نے مار کے دوبارہ مجھے اٹھانا ہے وہ میرا پروردگار، میرا حامی و ساتھی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطایاتی خطیعتی، اور وہ جس سے میری امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کرے گا۔ یوم الدین، روز دین۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی پروردگار کی بارگاہ میں، رب حب لی حکمن، اے پروردگار مجھے حکم عطا فرما۔ حکم عرض کیا ہے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ یہ جتنی آیات جن میں لفظ حکم استعمال ہوا اور ہم نے اس کا معنی حکومت کیا ہے، بعضوں نے اس کا معنی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے یہ معنی بھی غلط نہیں ہے، اور اس صورت میں حکومت اس کا لازمہ بن جاتا ہے۔ حکم کا معنی ہے ہی حکومت، اگر فیصلہ معنی کریں تو بھی حکومت کے بغیر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی کہتا ہے کہ پھر خدایا مجھے حکم و فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، یعنی حکومت عطا فرما، چونکہ فیصلہ فقط حاکم کر سکتا ہے اور حکومت ہو تو فیصلے کا حق ملتا ہے، ورنہ جس کے پاس حکومت نہ ہو، اختیار نہ ہو، وہ فیصلے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ رب حب لی حکمن و الحقنی بالصالحین، اے خدایا مجھے حکم عطا فرما، حکومت عطا کر، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما، میرے ہمراہ صالحین ہوں۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے سچی زبان عطا فرما۔ واجعلنی من ورثة جنة النعیم، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے۔ خب یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو ابھی جاری ہے، آگے مزید اس کے اندر مطالب موجود ہیں۔ یہ مضمون سورہ مبارکہ شعراء میں تھا۔ سورہ نور میں 24واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ نور، آیہ 55۔ سورہ مبارکہ نور میں ماجرہ حکومت دوبارہ ذکر ہوا ہے۔ آیہ 54 میں ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل و علیکم ما حملتم وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے بعد ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں، یہ ہمارے استاد بزرگوار، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ اکثر اپنے درس میں اور نصیحتوں میں یہ فرماتے تھے کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر ہم مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں، عالم ہیں، اور لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، عملی زندگی میں بعض اوقات مشاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے، واقعی نظر آتا ہے کہ ان کا اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے۔ عملی زندگی انسان کی، طرز زندگی، رویہ انسان کا بتاتا ہے کہ اسے اللہ کے وعدے پر ذرا برابر یقین نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ آج کوئی سیاسی پارٹی، ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور سینٹ میں آنا چاہتے ہیں، کوئی پاکستان کی جو مقتدر پارٹیاں ہیں دو تین، ان میں سے کوئی پارٹی اگر شیعہ کو کہہ دے کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیں گے، یا آپ کو سینٹ کی ممبرشپ دلا دیں گے، یا آپ کو کوئی اور حکومتی بڑا عہدہ دے دیں گے آپ کو، اب ذرا برابر ہمیں شک نہیں ہوگا، 100% یقین ہوگا، جبکہ سب فاسق و فاجر ہیں جتنی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ متقی لوگوں کی تو نہیں ہیں، صالحین کی نہیں ہیں، اہل فسق و فجور ہیں، اہل عیاشی و تباہ کاری و فساد و فحشا ہیں، آئے دن ان کے سکینڈل ساری دنیا جانتی، اور نہ بھی آئیں اخباروں میں، نہ بھی آئے میڈیا میں، نہ بھی آئے، ویسے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں پر کیا ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنے ڈیروں پر کیا فساد مرتکب ہوتے ہیں۔ ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، آپ دیکھ لیں یہ جتنے جن کے پاس زمام حکومت ہے کتنے ان میں سے روزہ رکھتے ہیں، سری علنی کھل مکھل فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں، کرپٹ ہیں، فاسد ہیں، اور ایسا آدمی ایک فاسد و فاسق ہمیں وعدہ دے دے کہ ہم آپ کو یہ چیز بنا کے دے دیں گے یا یہ عہدہ و یہ پوسٹ آپ کو دیں گے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اسی دن ایس ایم ایس شروع کر دیتے ہیں، کامیابی کی مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ بڑی فتح ہمیں نصیب ہوئی ہے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی نے ہمیں وعدہ دے دیا ہے کہ آپ کو اقتدار میں لے آئیں گے، آپ کا ایک فرد اقتدار میں لے آئیں گے۔ عزیز من، یہ فاسق و فاجر ہیں، اپنے وعدوں سے پھر بھی سکتے ہیں، جیسا کہ ہزار دفعہ پھرے ہیں، اور وہ ذات جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، لہو ملک السماوات والارض، جو واقعاً مالک ہے، مالک الملک، حاکم بھی ہے اور حکومت کی مالک بھی ہے، جو ذات، اس ذات نے وعدہ دیا ہوا ہے، اور آپ ہی کو وعدہ دیا ہوا ہے، مستضعفین کو وعدہ دیا ہوا ہے، کمزوروں کو وعدہ دیا ہوا ہے، پاکستانیوں کو وعدہ دیا ہوا ہے، پاکستان کے تشیعوں کو خدا نے وعدہ دیا ہے، لیکن ہمیں ذرا برابر ایمان و عقیدہ بھی نہیں ہے اس وعدے پر کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس راہ کو بھی آزما لیں ہم کہ اس راہ سے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ابھی اللہ کا وعدہ سنیں کیا ہے جس پر ہمیں کسی کو کوئی یقین نہیں ہے۔ معاذ اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہیں ان کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ صادق الوعد ہے، لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وفا کرتا ہے۔ وعمل الصالحات، جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور اہل عمل صالح ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، لا یستخلفنہم فی الارض، خدا ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، حاکم بنائے گا، زمین کا حاکم ان کو خدا بنائے گا، تمام ظالموں کو خدا نابود کرے گا اور مومنین کو خدا حاکم بنائے گا زمین کا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے کہ پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ سے زیادہ برے حالات کا شکار لوگوں کو خدا نے نجات دی اور ان کو وارث و حاکم بنایا، جس کا ایک نمونہ تالوت و جالوت کی جنگ میں ہے۔ یہ ہمارے بعض عزیزان جو دقت نہیں کرتے یا غلطی سے، وہ ویب سائٹ پر جالوت کی جگہ تالوت لکھا ہوا ہے اور تالوت کی جگہ جالوت لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی۔ تالوت الہی رہبر تھے، جالوت دشمن تھا، جالوت دشمن خدا تھا، طاغوت تھا، اس زمانے کا کہیں امریکہ تھا، اس زمانے کی سپر پاور تھا، اور تالوت وہ جوان تھا جس کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ نے مظلوم و محکوم و غلام قوم کو نجات عطا فرمائی، اور وہ بھی چند جوانوں کے ہاتھوں سے اور ذریعے سے۔ یہ نمونے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح خدا طاقتوروں کو نابود کر کے اور کمزوروں کو ان کے بعد خلیفہ بنا دیتا ہے، جانشین بنا دیتا ہے، یعنی اقتدار ان سے لے کر خدا ان کو دے دیتا ہے۔ یہ وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومن ہیں جن کا ایمان ہے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اہل عمل صالح ہیں ان کے ساتھ، سیاست بازوں کو یہ وعدہ نہیں ہے، سیاسی گٹھ جوڑ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اہل عمل صالح، جو اہل عمل صالح ہیں ان کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم پوری زمین کا خلیفہ و پوری زمین کا وارث و حاکم مومنین کو بنائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے والوں کو خدا نے بنایا ہے حاکم. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ہم یہ اقتدار، یہ تمکن یعنی اقتدار، یہ اقتدار بھی دینی اقتدار ہوگا. يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ان کے لیے ہم تمکن کے طور پر بنا دیں گے، دینی طاقت و دینی قوت و دینی پاور بنائیں گے ہم مومنین کو. کون سا دین؟ الذی ارتضا لہم، وہ دین جو خدا کے مورد رضا دین ہے، جس دین پر اللہ راضی ہے. کچھ دین ایسے ہیں جن پر اللہ راضی نہیں ہے، ایک وہ سوڈا والا دین اور ایک دودھ سوڈا اور ایک لسی، ان دونوں پر خدا راضی نہیں ہے. خدا کس دین پر راضی ہے؟ جو جامع ہے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کو خدا نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ اسلام تمہارا دین ہو، یعنی وہی کامل دین جس کو اللہ نے کامل کیا ہے، وہ مکمل دین خدا کی رضا کا دین ہے، اس پر اللہ راضی ہے. اس سے مکھن نکال لیں، اس پر بھی خدا راضی نہیں ہے، اور اس میں سوڈا ملا دیں، اس پر بھی خدا راضی نہیں ہے. وہی جو خود خدا نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو کامل کیا ہے، وہ دین ہو بہو جس کا محور و مرکز ولایت ہے. ابھی ہم قرآن کی روح سے حکومت کا الہی کا جائزہ لے رہے ہیں، روایات میں انہی آیات کی صراحت سے تفسیر کی گئی ہے معصومین نے کہ دین کی بنیاد ولایت کے اوپر ہے، اور قرآن بھی اسی طرح سے ہے، دین کی اساس، دین کا بنیادی رکن ولایت ہے. ولایت یعنی اختیار، یعنی اقتدار، اس کے اوپر خدا نے نظام دین کو مقرر کیا ہے. یہ دین مورد رضا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہمارا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ جو اہل عمل صالح ہیں، ہم انہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے جس طرح ان سے پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ہم ان کے لیے اقتدار دینی بنائیں گے، وہ دین جو خدا کی رضا کا دین ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ بھی وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ کہ پہلے تمہارے اندر خوف و ہراس و ناامنی آئے گی، لیکن جو تم میں سے مومن و اہل عمل صالح ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو امن عطا کریں گے. یہ وعدہ ہے خدا کا، امن نصیب ہوگا تمہیں، جس طرح پہلے خوف میں تھے تم، اس خوف سے نکلنا ہے تمہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اس وقت جب اس کی شرائط پوری ہوں گی، جب تم امن کی بھیک مانگنا چھوڑ دو گے، جب تم امن کے لیے گدائی چھوڑ دو گے، جب تم امن ظالموں سے توقع و امیدیں چھوڑ دو گے، مایوس ہو جاؤ گے، وہ مشرکانہ عمل چھوڑ دو گے، غیر خدا سے امیدیں چھوڑ دو گے، مایوس ہو جاؤ گے اور صرف اللہ سے امید باندھ لو گے، اس وقت اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور خوف ختم ہو جائے گا اور امن برپا ہو جائے گا تمہارے لیے. یا اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ وہ مومن ہیں جو فقط عبد خدا ہیں، بندگی خدا کرتے ہیں اور شرک نہیں انجام دیتے کسی بھی شعبے میں. شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک ہر چیز میں شرک ہے، مانگنے میں شرک ہے، سوال میں شرک ہے، نگاہ میں شرک ہے، امید میں شرک ہے. اگر کسی غیر اللہ سے امید ہے ہمیں، یہ بھی شرک ہے، امید صرف اللہ سے ہو. خوف میں بھی شرک ہے، اگر کوئی غیر خدا سے ڈرتا ہے، یہ بھی شرک ہے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جس نے انکار کیا ہمارے اس راہ کو، اس راستے کو، اس وعدے کو، جس نے جھٹلایا، وہ فاسق ہے، وہ دین سے باہر چلا گیا ہے. جس نے کفر اختیار کیا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بارہا اشارہ ہوا ہے کہ ہماری کنفیوز ملت کے لیے یہ معمہ ہے ابھی کہ غیر دینی راستے دین کے نام پر انہوں نے دینی سیاست سمجھی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر غیر دینی راہیں, طاغوتی راہیں دین کے نام پر انہیں قوم کے اندر متعارف کیا ہوا ہے. اشارہ بھی کیا کہ بعض جماعتیں جنہوں نے آغاز کیا اور دوسروں کو اپنے پیچھے لگائے, اور یہ غلط ماڈل جنہوں نے متعارف کروایا ہے غیر دینی شیطانی راہوں کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا, جیسے سامری نے کیا تھا, گوسالہ بنایا اور اس کو کہا یہ رب ہے, کہا یہی موسیٰ کا خدا ہے, موسیٰ آپ کو جس اللہ کی طرف بلاتے وہ یہی ہے, موسیٰ کو نہیں ملا مجھے مل گیا ہے. سامری نے یہ دھوکہ دیا تھا عورتوں کو, کہا کہ موسیٰ جس خدا کی تلاش میں پہاڑوں پہ اور طور میں اور ادھر ادھر اور مارے مارے پھر رہے ہیں, اور موسیٰ کو نہیں مل رہا خدا, مجھے مل گیا, میں نے بنا لیا ہے یہ خدا ہے. اور عورتوں نے اور مردوں نے موسیٰ چھوڑا, مومنوں نے, اور سامری کے پیچھے چل پڑے. سامری نے یہ نہیں کہا کہ دین چھوڑ کر کفر کی طرف آؤ, بلکہ یہ کہا کہ یہ دین ہے, یہ گوسالہ, یہ بچھڑا, یہ دین ہے, اس کی طرف آؤ تم, یہی تمہارا دین ہے. موسیٰ اسی موسیٰ کو بھی ادھر ہی آنا چاہیے, کہا موسیٰ مثلا جس طرف جا رہے ہیں وہ نہیں ہے, یہ راستہ درست ہے جو میں طے کر رہا ہوں. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بس اس آیہ میں سورہ مبارکہ نور کی آیہ 55 میں بہت کھلا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور عام مومنوں کو اور اہل عمل صالح کو, کہ خدا انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا, خدا انہیں اقتدار عطا کرے گا, اور اقتدار بھی دینی اقتدار, اور دین بھی وہ جو خدا کا رضا والا دین ہے, جس دین پر اللہ راضی ہے اس دین کا اقتدار اللہ ان کو عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ یہ شرک نہ کریں, اللہ کے علاوہ کسی اور راستے کو طے نہ کریں اور اس کی پیروی نہ کریں. سورہ مبارکہ قصص میں سورہ قصص بہت ہی جامع مضمون ہے حضرت موسیٰ کی نبرد کا, حضرت موسیٰ کے مبارزے کا اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں. تمام قرآن میں یہ قصہ موجود ہے لیکن سورہ قصص میں جامع ترین بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. شروع سورہ قصص یہاں سے ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تا سین میم, تلک آیات الکتاب المبین. یہ حروف مقطعات ہیں, ان میں نہ الجھیں, جو نہیں بیان کیا گیا ان کو سمجھنے کی کوشش نہ, ان سے نہ انگوٹھیاں بنائیں, نہ ان سے زائچے بنائیں, نہ ان سے جدول بنائیں, نہ ان سے نجوم بازی کریں, نہ جنتریاں بنائیں. یہ جن کا جو اہل ہیں ان کو سمجھنے کی انہیں کے لیے چھوڑ دیں آپ. تا سین میم, تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں قرآن کی جو آپ پر اتاری جا رہی ہیں رسول اللہ پر. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون. اے رسول, ہم آپ کے لیے داستان موسیٰ و فرعون بیان کرتے ہیں, بالحق, حق کے ساتھ, لقوم یؤمنون, تاکہ آپ اس قوم کو مومنوں کو بیان کریں اور سنائیں, چونکہ اس کے اندر بھی ہدایت ہے ان کے لیے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اعلیها شیعہ. فرعون نے علو و برتری, استکباریت شروع کر دیا زمین پر, طغیان شروع کر دیا ہے, اور اہل زمین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے, پارٹیاں بنا دی ہیں, شیعہ یعنی گروہ گروہ بنا دیے ہیں اس نے. یستضعف طائفۃ منہم, ان میں سے ایک گروہ کو فرعون نے کمزور, ضعیف, سرکوب کیا ہے, اور اس گروہ کا, یذبح ابناءہم, ان کے بچوں کو, لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے, ویستحیی نساءہم, اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور فحاشی کرتا ہے. انہ کان من المفسدین, یہ فساد پھیلانے والا ہے فرعون, اور اس کا پورا سسٹم غلط سسٹم ہے. کیا کیا پھر اللہ نے؟ فرعون نے جب فساد پھیلایا اور ایک قوم کو مستضعف و کمزور قرار دیا, اس کے بچوں کو ہلاک کرنا شروع کیا, اس کی عورتوں کو کنیزوں کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. یہ قصہ ہے فرعون کا و موسیٰ کا, کہ پھر موسیٰ آئے اور انہوں نے اسی مظلوم و مستضعف قوم کو نجات دی. اے رسول, یہ داستان آپ مومنوں کو پڑھ کر سنائیں, رسول اللہ کو حکم ہے کہ اے رسول آپ کو ہم یہ داستان بتاتے ہیں، آپ مومنوں کو یہ داستان بتائیں۔ اب کیا فائدہ کئی ہزار سال پہلے کی داستان، دو تین ہزار سال پہلے کا قصہ آج کے مومنوں کے کیا کام آئے گا، پاکستانیوں کے کیا کام آئے گا؟ اس لیے کہ اسی قصے کے اندر وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کے اور ہر سرزمین کے مظلوموں کی نجات کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اسی داستان کے اندر نجات کا راستہ ہے، قرآنی راستہ۔ پس پہلا مطلب یہ کہ فرعون اور فرعونی نظام، طاغوتی نظام، طاغوتی حکومت قائم ہوئی جس نے لوگوں کے گروہ بنا دیے اور ایک گروہ کو سرکوب کیا جو بنی اسرائیل تھے۔ اب ہم کیا کرنا ہے؟ ہم نے، یہ تو فرعونی عمل تھا، اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی اے رسول آپ یہ قصہ، یہ داستان لوگوں کو بتائیں کہ فرعون نے یہ کیا، اور خدا کا ارادہ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے ایسے حالات میں کہ جب ایک طرف فرعونی نظام ہو، طاغوتی نظام ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک سرکوب شدہ گروہ ہو اور ایک ایسا پائمال شدہ گروہ ہو جسے قتل کیا جا رہا ہو، جس کا قتل عام کیا جا رہا ہو اور جسے اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہو، اس گروہ کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ یہاں پر ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہی لوگ جن کو فرعونوں نے، طاغوتوں نے اور ظالم و جابر حکومتوں نے پہلے قوم کے گروہ بنا دیے۔ اب آپ توجہ کریں، پاکستان کے اندر جو کام ہوا، یہ ایک ملعون نے پاکستان میں، کہ شاید تاریخ کے بڑے ملعونوں میں سے، جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، وہ تمام اہل زمین کی قیامت تک لعنت ہے، ان ملعونوں میں سے ایک ضیاء الحق گزرا ہے۔ ملعون ترین انسان روئے زمین پر گزرا ہے جس نے یہی کام کیا، علا فی الارض، زمین پر آیا، فساد برپا کیا، اور اس نے گروہ بنائے۔ جتنے ٹیرورسٹ گروہ ہیں یہ اس ملعون نے بنائے ہیں۔ نہ تنہا، شخص واحد نہیں ہوتا کبھی بھی، اس کا جو حلقہ تھا، اس کے جو ساتھی تھے، مذہبی وغیرہ مذہبی، حکومتی ادارے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، چونکہ تنہا کوئی شخص نہیں ہوتا، نام اس کا ہے سر فہرست۔ لیکن یہ لعنتی عمل اس کے گروہ نے کیا، جس میں بہت سارے جرنیل اس کے ساتھ شامل تھے اور جنہوں نے بعد میں تدریجن یہ کام کیا، اور وہی جرنیل ابھی قوم کے رہنما بنے ہوئے ہیں اور مختلف لوگوں کو اب اسلام پڑھاتے ہیں اور اسلام کا راستہ بتاتے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل اس کے ساتھ تھے اور ایجنسیاں اس کے ساتھ تھیں، سعودی ایجنسیاں، امریکی ایجنسیاں، مغربی ایجنسیاں، ملک کے اندر خیانت کرنے والے، ملک سے باہر، اور بعض نام نہاد مذہبی جنہوں نے اس کو امیر المومنین بنانا چاہا اور نظام مصطفیٰ نافذ کرنا۔ اور منافق ترین انسان، ملعون ترین انسان، اس نے یہی کام کیا، جعل اہل الارض شیعا، اس نے پاکستان میں گروہ بنائے، سپاہی صحابہ اس نے بنائی، کراچی کے دہشت گرد گروہ اس نے بنائے، ہر جگہ پر اس نے دہشت گرد، صفاق اور بہت ہی خونخوار قسم کے گروہ اس نے بنائے، اور اسی کے بقایا ابھی بھی موجود ہیں، کہ بارہا کہا ہے اس کے بقایا ابھی، دفاع پاکستان کونسل، یہ سارا وہ گروہ ہے جو ضیاء الحق کا کے باقیات میں سے ہے، یہ اسی گروہ نے سارا کام کیا۔ طالبان انہوں نے بنائے، افغانستان میں انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا، پاکستان کو آگ اس نے لگائی، پاکستانی قوم کو اندر دشمنی اس نے پھیلائی، پاکستانی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا اس نے، شیعہ سنی تفرقے کو اس نے ہوا دی، اور مسلمان کا مسلمان سے قتل اس نے کروایا، اور بڑے بڑی شخصیات کو اس نے مروایا۔ انتہائی لعنتی انسان، اور پھر اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ ہو بہو یہی آیت جو رسول اللہ کو حکم ہے کہ ایک رسول ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ مومنوں کو بتائیں، کہ اس میں ہدایت ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، یہ قصہ موسیٰ و فرعون ضرور پڑھیں، غور کریں کہ اس کے اندر داستان ہے، اگرچہ ڈھائی تین ہزار سال پہلے وقوع پذیر ہوئی ہے، لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے یہ داستان. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فرعون نے, حاکم نے طغیان کیا, فساد شروع کیا, مفسد بنا, اور لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیا, گروپ بنا دیے, ٹولیاں بنا دیں, پارٹیاں بنائیں. ضیاء الحق نے کئی سیاسی پارٹیاں توڑیں اور کئی سیاسی پارٹیاں بنائی مذہب کے نام پر, ہر فرقے کے اندر بنائیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر فرقے کے اندر انہوں نے پارٹیاں بنائیں اور جماعتیں بنائیں. اس کے بعد ایک گروہ کو سرکوب کرنا شروع کیا انہوں نے, ساری طاقت جمع کی مذہبی و سیاسی, اور شیعہ کو سرکوب کرنا شروع کیا اس نے. اب اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ وہ ہے اللہ کا وعدہ, ابھی سورہ نور میں پڑھا ہے, یہ ارادہ و نوری دو, وہ وعدہ تھا اور اب ارادہ ہے. یعنی اس وعدے کے بارے میں ارادہ بھی ہے خدا کا مسلم و پکا کہ اللہ کا ارادہ کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ نوری دو ان نمن, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ احسان کریں, ہم یہ عظیم احسان و عظیم نعمت عطا کریں. کس پر؟ الذین استضعفوا فی الارض, جن کو زمین میں سرکوب کیا گیا ہے, جن کو قتل کیا گیا ہے, جن کو پائمال کیا گیا ہے, جن کے اوپر ستم ڈھایا گیا ہے, ان کے اوپر ہم اپنا احسان کرنا چاہتے ہیں. کیا احسان ہے؟ احسان یہ نہیں ہے کہ انہیں ویزا لے کے دیتے ہیں آسٹریلیا چلے جائیں, انہیں ویزا لے کے دیتے ہیں امریکہ چلے جائیں, انہیں ویزا لے کے دیتے ہیں کینیڈا چلے جائیں اور یورپی ممالک میں چلے جائیں. یہ نہیں ہے اللہ کا ارادہ. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم انہیں نجات دینا چاہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ حکومت فرعون ہی کی رہے اور فرعون ظلم کرنا چھوڑ دے, یہ ناممکن ہے. فرعون رہے گا تو ظلم کرے گا. طاغوت کی حکومت میں امن قائم نہیں ہوگا, بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, ہم بالکل صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں. جو ظالم ہے اس کو سرکوب کرنا چاہتے ہیں, اور جو مظلوم ہے, مقتول ہے, اس کو حاکم بنانا چاہتے ہیں, اس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں, اس کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں, اس کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم ان کو زمین کا, جو زمین میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں, ہمارا ارادہ ان پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم ان کو امام بنانا چاہتے ہیں, پیشوا بنانا چاہتے ہیں, ہم ان کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, ان کی قیادت بنانا چاہتے ہیں دوسروں کے اوپر, اور ہم ان کو وارث بنانا چاہتے ہیں اقتدار کا, زمین کا, بیت المال کا, انسانوں کا وارث ان مظلوموں کو اور مستضعفین کو بنانا چاہتے ہیں. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم زمین میں ان کو اقتدار دینا چاہتے ہیں, طاقت دینا چاہتے ہیں, قوت عطا کرنا چاہتے ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور ظالموں کے ساتھ حامان و فرعون اور ان کی سپاہ کے ساتھ وہ حشر کریں گے جس سے ساری دنیا عبرت لے گی. پھر کوئی ظالم جرت نہیں کرے گا کہ کسی قوم کے اوپر ظلم کرے. یہ ہمارا ارادہ ہے مومنوں کے ساتھ, مستضعفین کے ساتھ, کمزوروں کے ساتھ. توجہ فرمائیں, ہمیں جو لسی پلائی گئی ہے یا جو سوڈا پلایا گیا ہے, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کمزور ہیں, تھوڑے ہیں, قرآن نہیں پڑھا, مدرسے میں رہا ہے, صرف مال امام کھایا ہے, صرف راشن ضائع کیا ہے, صرف جاب کے لیے اس نے تعلیم حاصل کی ہے, قرآن نہیں پڑھا. اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا, اسے معلوم ہوتا کہ ہم تھوڑے ہیں, اس سے نہیں ڈرو, ہم کمزور ہیں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہے. وعدہ خدا یہ ہے کہ مومنین و اہل عمل صالح کو ہم اقتدار دینا چاہتے ہیں, اور ارادہ خدا کا یہ ہے کہ ہم انہیں امام بنانا چاہتے ہیں زمین کا, نہ ایک شہر کا اور ایک علاقے کا, ہم پوری زمین کا ان کو امام بنانا چاہتے ہیں. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور فرعون و حامان کو سزا دینا چاہتے ہیں. وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اس کے لیے ہمارا نقشہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں, خدا کا کام, اب پلان خدا کا شروع ہوتا ہے. یعنی اے رسول, یہ ہمارا ارادہ ہے اور یہ اپنی قوم کو بتائیں آپ. بہت دلچسپ ہے یہ مطلب, بہت ہی دلچسپ ہے. یعنی اے کاش اللہ تعالی ہمارے اندر وہ روح پیدا کرے کہ ہم قرآن سے لذت اٹھائیں قرآن پڑھنے سے. یقین جانے بعض مطالب اتنے عالیشان ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ میں کیا. مثلا یہ جو لطف ہے قرآن کی آیات میں، جو ظرافت ہے، لطافت ہے، اس کو کس طرح سے انسان اظہار کرے. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے لیے اب ہمارا نقشہ یہ ہے، اے رسول نقشہ ہم نے یہ بنایا شروع سے، شروع یہاں سے کیا، لمبی پلاننگ کی ہم نے. سب سے پہلے چونکہ موجودہ نسل میں کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آیا جس کے ذریعے سے ہم اپنا ارادہ پورا کریں، جس کو امام بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انٹرنیٹ کی نسل، یہ ڈیجیٹل نسل، اس میں کوئی نظر نہیں آتا ہمیں. ہم نے بالکل ایک فریش بچہ پیدا کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پیدا کیا. یہی اپنا نقشہ، اپنا ارادہ عملی کرنے کے لیے. بچہ یہاں سے شروع ہوا، اور وہ بھی ایک انتہائی پاک دامن و پاک باز و بہت ہی سلجھی ہوئی ماں کے ہاں بچہ پیدا کیا، جس ماں کا خدا پر بہت بھروسہ تھا. وہ ماں جو میڈیا دیکھتی ہے وہ نہ، وہ ماں جو آلودہ ہے وہ نہ، بہت ہی پاک ماں جس کا اللہ پر اتنا ایمان ہے. وہ ابھی آپ دیکھیں مائیں ہیں ایسی موجود جن کو شوہر فساد کا حکم دے کر دیتی ہیں. اگر کوئی سہیلی ان کو فساد کی طرف مائل کرے یہ مائیں فوراً کود جاتی ہیں. کوئی ذاکر خطیب ان سے خرافات انجام دلوانا چاہے سامری، یہ مائیں دوڑ کے چلی جاتی ہیں. لیکن اگر اللہ الہام کرے اس ماں کو کہ تو اپنے بچے کو میری راہ میں بھیج دینا، وہاں حاضر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کلچر کی مائیں، ہندی مائیں، مغربی مائیں، اس تہذیب زدہ مائیں جن کے ذہن میں خدا کے علاوہ ہر شیطانی تہذیب، ہر شیطانی رسم، ہر شیطانی نظریہ ہے، یہ مائیں ایسے اقدام نہیں کر سکتی، نہ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں. ہم نے ماں چنی، سب سے پہلے خاتون چنی. یہ انقلاب ایک عورت سے شروع ہوتا ہے، توجہ فرمائیں. حامان و فرعون کے نظام کو خدا نے گرانا ہے اور اس کی جگہ پر الہی نظام قائم کرنا ہے. انقلاب کا آغاز خدا نے سب سے پہلے ایک خاتون چنی، عورت، ام موسیٰ. اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور یہ بچہ اللہ نے دیا خاص مقصد کے لیے. اور پھر جو ہی بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے فوراً بعد، ابھی شیرخوار ہے، شیرخوار جو خود دودھ بھی نہیں پی سکتا، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسا بچہ ہم نے اس کو وحی کی، الی ام موسیٰ ان ارضی ہے، اس کو دودھ پلا، اس کو گود میں رکھ، اس کو آغوش میں پال. فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر ڈر ہو دشمن کا، اگر وہ آئیں کہ یہ ممکن ہے بچے کو آ کر لے جائیں آپ سے اور قتل کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ، اس بچے کو دریا میں ڈال دیں. ہم نے کہا اس بچے کو دریا میں ڈال دیں. ولا تخافی، اور پھر ڈرو مت اے ام موسیٰ. یہ نہیں کہ بچے کو دریا میں ڈال کے پھر کانپنا شروع ہو جائے. اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ پہ ایمان رکھ. جب اللہ نے کہا ہے دریا میں ڈال دے، تو پھر آغوش میں یہ نہیں بچے گا، یہ دریا ہی میں بچے گا. اس کو دریا کے سپرد کر دے، چونکہ تیری آغوش میں یہ مر جائے گا. فرعونی نظام اس کو مار دے گا، اس بچے کو. نادان ماؤں کی آغوش میں جو بچے ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کو تہذیب مار دیتی ہے، وہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ کسی فسادی گروپ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا ان کی روح کو، یا ان کے جسموں کو، یا ان کے مستقبل کو، یا اس کی شخصیت کو. لیکن وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور خدا کے بتائے ہوئے راہ پر ڈال دیتی ہیں اور پھر ڈرتی بھی نہیں ہیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا اور نہ گھبرانا، گھبرانا بھی نہیں. انی رادوہ الیک، ہم تیری طرف اس بچے کو لوٹائیں گے، لیکن نہ شیرخوار بچہ لوٹائیں گے، بلکہ وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو رسول بنا کر، راہبر بنا کر، لیڈر بنا کر، امام بنا کر تیری طرف لوٹائیں گے اس کو ہم. فلتقطہ آل فرعون، اب خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ پلان، نقشہ آہستہ آہستہ عملی ہوتا ہے. خوب، یہ بچہ چلا جاتا ہے دریا میں، اور جاتے ہوئے گزرتا ہے دریائے نیل سے، جو فرعون کے محل کے نیچے سے گزر رہا تھا. فرعون نے دیکھا، اس کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے جس میں بچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، فوراً انہوں نے پکڑ لیا۔ ایک حضرت یوسف تھے جس کو خدا نے حکومت تک پہنچایا اس طرح سے کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کاروانیوں نے کنویں سے نکالا، جا کے مصر میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، مصر کی عورتوں نے موسیٰ یوسف کے خلاف سازش کی، یوسف جیل چلے گئے، جیل سے آزاد ہو کر، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت کے اقتدار الہی تک پہنچا دیا کہ فرعون ہی کے زمانے میں انہوں نے الہی نظام قائم کر دیا، نہ کہ فرعون کا جز بنے۔ یہ غلط ہے، یہ قرآن کی تکذیب ہے کہ یوسف فرعون کا جز بنے، نہ، یوسف نے فرعون کو بھی الہی نظام کے تابع بنا دیا، الہی نظام یوسف نے قائم کیا، نہ کہ فرعونی نظام کا جز بن گئے۔ یہ قرآن کو غلط استفادہ کرنا ہے اس طرح کے جملے۔ خوب، اب حضرت موسیٰ آتے ہیں، فرعون کے گھر پہنچ جاتے ہیں، فَالْتَقَطَهُ آلُ مُوسَى، موسیٰ کے بندوں نے پکڑ لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، وہ یہ سمجھے کہ یہی دشمن ہے موسیٰ کا، اسے دشمن سمجھ کر بچے کو پکڑا، اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، لیکن وہ غلط سوچ رہے تھے، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وَقَالَتْ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، ایک اور پاک دامن خاتون فرعون کے گھر میں تھی، فرعونی شوہر اور اس کے گھر میں ایک الہی خاتون آسیہ، انہوں نے بچے کو دیکھا۔ اب توجہ کریں گے، یہ ایک عظیم انقلاب تاریخ میں برپا ہو رہا ہے، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ یہ واقعہ اپنی ملت کو سنائیں کہ اس کے اندر نجات ہے اور خواتین کا اہم کردار ہے اس کے اندر۔ دوسری خاتون اب شامل ہو جاتی ہے اس ماجرا کے اندر، اور وہ آسیہ ہیں، زوجہ فرعون، اور وہ بھی بہت ہی سلجھی ہوئی، پاک دامن اور بڑی باشعور خاتون ہیں، بیدار و آگاہ خاتون ہیں، سامری پرست نہیں ہیں، وہ خاتون نہیں ہے جو خرافات کا شکار ہو۔ انہوں نے بچے کو لیا اور فرعون سے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، ولا تقتلوہ، اس کو قتل مت کر، عسی ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن فرعونیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، شعور نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا ارادہ عملی ہو رہا ہے۔ عزیزان، ایسے ہی ہوتا ہے، پاکستان کی نجات ایک ماں سے شروع ہوگی، ایک ماں بچہ جنم دے گی، موسیٰ، وہ موسیٰ، وہ ماں اللہ کی راہ میں ڈال دے گی اور پھر ڈرے گی نہیں، گھبرائے گی نہیں، وہ بچہ پہنچے گا اپنے کارگاہوں میں اور وہاں سے بن کر سامنے آئے گا، اور اس کے ذریعے سے خدا نے نجات دینی ہے اسی بنی اسرائیل کو جو مظلوم ہیں۔ وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک اللہ تقتلوہ عسی ان ینفعنا، اب یہ بچہ ممکن ہے کسی اکیڈمی میں چلا جائے، آج کی فرعونیت کیا ہے، کسی کالج میں، یہ فرعونی کالج ہے نا، آج بچہ پیدا ہوگا، ایک ماں بچے کو کسی اکیڈمی میں داخل کرا دے گی، یہ اکیڈمی میں جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کسی شعیب کے پاس آئے گا، وہ شعیب اس کو مبارز بنائے گا، اور آہستہ آہستہ کارگاہ پہ کارگاہ، شعیب کے بعد خضر کے پاس جائے گا، اور خضر کے بعد جا کر یہ تکمیل ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ موسیٰ کو للکارے گا اور نابود کر دے گا۔ اب توجہ کریں کہ ایک بچہ کتنے پروسیس سے گزرتا ہے، ممکن ہے کسی اکیڈمی سے نکل کر آیا ہو، فرعون کے گھر سے نکل کے شعیب کے مدرسے میں آ گیا ہو، شعیب کے مدرسے سے نکل کے خضر کے اعلیٰ تعلیمی کورس میں شامل ہو گیا ہو، اور پھر آ کر فرعون کو اس نے نابود کیا ہو۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے نجات دینی ہوتی ہے اس طرح سے خدا ان کو نجات دیتا ہے۔ یہ داستان بہت خوبصورت ہے، اب میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، بہت مطمئن ہو گئی ماں، بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال کر بہت تسلی میں اور اطمینان میں ہو گئی، اور شکر خدا کیا کہ الحمدللہ خدا نے مجھے اور میرا فرزند انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کان لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین وقالت لاخته قصیه فبصرت، اب تیسری عورت اس انقلاب کا حصہ بنتی ہے، اور وہ موسیٰ کی بہن ہے۔ موسیٰ کی بہن اس تابوت کا پیچھا کرتی جاتی ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے، اکیلی لڑکی، جوان یا نوجوان، بھائی کی تعقیب میں، تعقب میں جاتی ہے کہ بھائی کدھر جا رہا ہے، ماں گھر میں ہے اور یہ لڑکی جاتی ہے موسیٰ کی بہن صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے اور پھر دیکھ لیتی ہے کہ فرعون کے گھر پہنچ گیا ہے موسیٰ بھائی، شیرخوار بھائی۔ روتی نہیں ہے، یہ نہیں کہ میرا بھائی ظالم کے گھر پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا نا، آ کے واپس اطلاع دیتی ہے کہ بچہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ خب اب اللہ تعالیٰ نے جب تک پورا گھرانہ ایک بچے کی مدد نہ کرے وہ موسیٰ نہیں بن سکتا، جب تک بہن بھائی سب، جب تک ماں باپ سب ایک انسان کی پشت پر نہ ہوں اور وہ الہی راستے میں اس کی تائید نہ کریں، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ بہن کہے جی بھائی چلا گیا مدرسے میں، جلدی واپس آئے، میرا دل گھبرایا ہوا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کو، گڑیا کھیلے میرے ساتھ اور موبائل میرا وہ کرے، یوں کرے، ایس ایم ایس کرے۔ ایسی بہنیں جو ڈیجیٹل پیزا کھانے والی برگر بہنیں، یہ نہیں کچھ بنا سکتی بھائیوں کو، یہ الٹا بھائیوں کو نابود کرنے کے لیے ہیں، یہ بوائے فرینڈ ڈھونڈنے کے لیے بہتر ہیں، یہ موسیٰ کی مدد کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ یہ جائیں گی اکیڈمیوں میں جا کر بوائے فرینڈ ڈھونڈیں گی، پھر ماں باپ کو کہیں گی کہ آپ زحمت نہ کریں، ہم نے ڈھونڈ لیا ہے خود ہی۔ وقالت لأخته قصیہ فبصرت بہ، یہ لڑکی، اب ظاہر دریا کا ساحل روڈ نہیں ہوتا وہاں پر، کبھی دریاؤں کے ساحل پہ چلے ہوں آپ کو پتا ہو، وہاں نشیب و فراز ہوتے ہیں، گڑے ہوتے ہیں، ندیاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ دریاؤں کا ساحل جیسے دریائے سندھ کا ساحل بہت ہی سخت جگہ ہوتی ہے، کٹھن جگہ ہوتی ہے مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی چلنا وہاں مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک لڑکی اور اس طرح سے نگاہیں جمائے ہوئے کہ تابوت ایک نگاہوں، ایک لہجے کے لیے اس کی نگاہوں سے غائب نہیں ہوا۔ ہم یہاں دو منٹ کے لیے انتظامیہ کھڑی کرتے ہیں کہ کوئی بچہ اٹھے نہیں، وہ اس کے بغل سے ایک دائیں سے چلا جاتا ہے، ایک بائیں سے چلا جاتا ہے، وہ حالت غنودگی میں، خلسے میں، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بہن، یہ لڑکی کتنی ہوشیار تھی، کتنی سمجھدار بچی تھی۔ قرآن کہتے ہیں کہ ایک لہجے کے لیے اس نے غفلت نہیں برتی، قصی ہے یعنی پیچھا کرو بھائی کا، فبصرت بہ، وہ دیکھتی رہی، انجنوبن دونوں طرف سے، وہم لا یشعرون، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک لڑکی اللہ کے حکم سے بھائی کی حفاظت یا نگاہ کے لیے، نظارت کے لیے آ رہی ہے۔ وہ حرم نہ علیہ المراضع، وہ پھر اب جب بچہ پہنچا اس کو دودھ کی ضرورت تھی، اور ہم نے بچے کے اندر یہ الہام ڈال دیا کہ وہ کسی اور دایا کا دودھ نہ پیے۔ اس کو بعضوں نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ نبی کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، نہ، یہ صرف موسیٰ کے لیے مخصوص حکم ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا ایک پلان ہے، نقشہ ہے، کہ اس طرح سے ہم نے مادر موسیٰ کو موسیٰ سے ملانا ہے، لہذا بچے کے لیے خدا نے الہام کیا کہ وہ دودھ نہ پیے۔ اب توجہ کریں، یہاں ہمارے پاس ہٹے کٹے بچے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، موسیٰ نے شیرخارگی میں روزہ رکھا، نہیں پیا، نہ پانی پیا، نہ دودھ پیا، کچھ بھی نہیں پیا۔ کیوں؟ کہ شیرخوار کو اللہ کا حکم ہے کہ سوائے ماں کے کسی اور کا دودھ تو نے نہیں پینا۔ اب آپ دیکھیں کتنے دن وہ بچہ رہا ہوگا بغیر دودھ کے، شیرخوار۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، مراضع دودھ پلانے والی دائیا، عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیسے لے کے، معاوضہ لے کے دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلانے والی مراضع ہم نے حرام کرا دی، من قبل۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، اب یہ عقیدہ ہے کہ معصوم جو ہے کسی غیر معصوم کا دودھ نہیں پیتا۔ عزیزان من، تاریخ میں صرف دو معصوم مائیں گزری ہیں، باقی تمام غیر معصوم مائیں ہیں، معصومین کی بھی مائیں، والدہ غیر معصوم تھیں، صرف حضرت زہرا معصوم ہیں و حضرت مریم، باقی ان کے علاوہ کہ آج شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، کل 10 ہے، 10 رمضان روز وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہ اس سلسلے میں کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ خوب، حضرت خدیجہ، حضرت زہرا نے دودھ پیا حضرت خدیجہ کا، حضرت خدیجہ معصومہ نہیں تھیں، تمام معصومین آئمہ ہدا، صرف حضرت زہرا عصمت پر فائز تھیں، باقی مائیں معمولی تھیں، وہ تو مقام عصمت پر فائز نہیں تھی، لہذا باقی معصومین نے پیا ہے، تمام انبیاء نے پیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں بھی مقام عصمت پر فائز نہیں ہیں، غیر معصوم ماں ہیں، معمولی ماں ہیں، نہ کہ معصومہ ہیں، لیکن خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور کہا کہ بچے نے دودھ نہیں پینا، بچہ روزے سے رہا۔ اب بہن پھر گئی، بہن نے جا کر ان لوگوں کو کہا کہ میں ایک دائیا کو جانتی ہوں، نہ کہا کہ اس بچے کی ماں ہے، کہا ایک دائیا ہے، مجھے پتا ہے اس کا بچہ نہیں ہے ابھی اس کے پاس اور وہ دودھ پلا سکتی ہے، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ چونکہ وہ حکومتی فرمان تھا کہ ہر وہ عورت جو دودھ پلا سکتی ہے وہ آئے اور بچے کو دودھ پلائے، باری باری آتی دودھ پلاتی، بچہ نہیں پیتا۔ اس لڑکی نے، یعنی موسیٰ کی بہن نے، اب انہیں نہیں پتا، ان نون تھی ان کے لیے، ایک محلے کی لڑکی ہے آئی ہے اور اس نے سنا ہے کہ مثلا خاتون اول کو بچہ پسند آیا لیکن دودھ نہیں پی رہا، الجھن حل کرنے کے لیے اس نے مشورہ دیا کہ میں ایک دائیا کو جانتی ہوں جو دودھ پلا سکتی ہے، ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے، چونکہ وہ دوسری عورتوں سے ذرا الگ تھلگ ہے، یعنی بڑی پاکیزہ عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، بڑی سلجھی ہوئی عورت ہے، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اور اس طرح فقالت حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصعون۔ بہن نے کہا کہ میں بتاؤں آپ کو، ایک ماں، ایک خاندان ایسا کہ وہ شاید دودھ پلائیں تو یہ پی لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ بچی آئی، اپنی ماں کو کہا کہ آپ آئیں، موسیٰ کو دودھ پلائیں، اور اس طرح مادر موسیٰ موسیٰ سے جا ملی۔ فرددناہ الی امہ، اور دوبارہ موسیٰ ماں کی آغوش میں واپس آ گئے، لیکن وہیں پر فرعون کے گھر میں، کئی تقرر عینہا، تاکہ موسیٰ کی آنکھ، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن تحزنا، اور تاکہ گھبرائی نہیں، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی اس لیے کہ موسیٰ کی ماں کو بھی یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر کو شعور نہیں ہے، اکثر یہ باتیں نہیں جانتے، اکثر کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پھر اس کے بعد داستان مفصل ہے، فلما بلغ اشدہ، اب موسیٰ جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد وستوا، آتینہ حکمن و علما، موسیٰ کو پھر ہم نے حکم و علم عطا کیا۔ اب یہاں حکم، یعنی جب موسیٰ جوان ہو گئے اور بہت سارے مراحل طے کیے، پھر ہم نے موسیٰ کو حکومت دی، حکم دیا، یا فیصلے کا، فیصلے کی طاقت دی، قوت عطا کی۔ عرض کیا کہ اگر اس حکم کا معنی فیصلہ کریں تو بھی حکومت ثابت ہوتی ہے، اگر اس کا معنی حکومت کریں تو بھی حکومت ثابت ہوتی ہے۔ وہ علم، اور موسیٰ کو علم و بصیرت بھی دیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اس طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، وہ موسیٰ اب باہر بھی جانا شروع ہوئے، شہر میں گئے، دیکھا دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، ایک موسیٰ کا حامی، ایک مخالف، موسیٰ اس لڑائی میں گئے، جا کے مکہ مار کے بندہ مار دیا، اور یہ بہانہ تھا مصر سے نکلنے کا، چونکہ اگلی کارگاہ میں پہنچنا تھا موسیٰ کو۔ چونکہ بعض جو لاڈلے ہوتے ہیں، جنہیں پیچھے سے میسج آتا ہے جلدی واپس آ جاؤ، وہ کارگاہ پوری اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب نئی کارگاہ 10 سال کی تھی، اور موسیٰ جس ناز و نعمت میں پلے تھے، وہاں سے ان کو قطع تعلق کرنا تھا۔ قطع تعلق کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا حادثہ ہو تاکہ موسیٰ مصر واپس نہ آ سکیں، چونکہ موسیٰ کو پتا تھا میں مصر جاؤں گا واپس پکڑا جاؤں گا، اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، بس مجھے شعیب کے پاس رہنا ہے۔ یہاں پر 10 سال تک شعیب کے پاس رہے، شعیب نبی تھے اللہ کے، اور موسیٰ کو خدا نے ایک بڑے کام کے لیے، ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار کرنا تھا۔ لہذا اب نئی کارگاہ شروع ہوئی، اور اس طرح کرتے کرتے حضرت موسیٰ بہت سارے اور ماجرا طے کیا، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ سورہ سعد میں، سورہ احزاب، پہلے سورہ احزاب دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ احزاب آیہ 27 میں، سورہ احزاب بھی جس میں بہت ہی عالیشان مضامین ہیں دیگر صورتوں کی طرح، آیہ 27 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ اورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم و ارضن لم تطعوها وکان اللہ علی کل شیء قدیرہ۔ ایک نمونہ دیگر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دشمنی میں تھے، ان کے دشمن تھے اور ان دشمنوں نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، یعنی یہی بنی اسرائیل، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، ان کے زمینوں پہ قبضہ کر لیا، دکانوں پہ قبضہ کر لیا اور ان کے لیے ناامن کر دیا، وہ وہاں کا رہنا، اپنی رہائش گاہیں، اپنے شہر ان کو دربدر کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اس طرح سے مدد کی کہ وہ اورثکم، یہاں پر ہے وہ بعض اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے یہ انجام دیا ماجرا، وہ اورثکم، خدا نے تمہیں وارث بنایا، ارضہم، ان کی زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا خدا نے۔ الہی نظام کے لیے ضروری کہ تم اپنے علاقوں میں الہی نظام قائم کرو، نا، دشمن کے علاقے میں بھی وہ بھی وراثت تمہیں ہی ملنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان میں الہی نظام قائم کرنا ہے، نا عزیزان، امریکہ میں بھی الہی نظام قائم کرنا ہے۔ اورثکم ارضہم، وہ زمینیں بھی تمہیں ملنی ہیں، وہاں پر بھی تم نے یہ پرچم لہرانا ہے۔ ابھی وہ اپنا جمہوریت کا پرچم لے کر آیا ہے، تمہارے ملک میں لہرا رہا ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امامت کا پرچم امریکہ میں لہرائے، وہ شیطانی مجسمہ آزادی کا جو امریکی ساحل پہ نصب ہے اور تمام دنیا کی تباہی کی علامت ہے، اس کو سرنگون کر کے اور وہاں پر پرچم الہی نصب ہونا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی الاولیاء، اب یہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ کا وعدہ ہے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ اورثکم ارضہم، تمہاری زمینیں تو تمہارے تمہیں لوٹا ہی دیں و لوٹانی ہی ہیں، ان کی زمینیں بھی تمہیں دینی ہیں ہم نے۔ وہ اورثکم ارضہم و دیارہم، ان کے گھر بھی تمہیں، ان کے شہر بھی تمہارے حوالے کرنے ہیں۔ وہ اموالہم، ان کا مال و منال بھی تمہارے اختیار میں آنا ہے۔ وہ ارضن، اور وہ زمینیں، لم تطعوها، جن پر تم نے فوجیں نہیں دوڑائیں، فوج کشی نہیں کی، خدا نے ان کو بھی تمہاری وراثت میں لانا ہے۔ تطعوها، وہ چیز جن کو انسان لشکر کشی کر کے فتح کرتا ہے، اراضی موتوہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اراضی جن کو لشکر کشی کے بغیر دشمن ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ہراس کی وجہ سے تسلیم ہو جاتے اور حوالے کر دیتا ہے، یہ اراضی غیر موتوہ ہیں۔ خداوند نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، یہ ساری زمین، اس کی وراثت تمہیں ملنی ہے، اور بغیر اس کے کہ تم ان پر فوجیں دوڑاؤ اپنی، بغیر اس کے کہ تم حملہ کرو ان کے اوپر، یہ تمہیں خود ڈر کے تسلیم کر دیں گے تمہارے سامنے اور تم سے جان کی امان مانگیں گے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، صرف یہ آخری جملہ ضروری ہے، کیا؟ کان اللہ علی کل شیء قدیرا، خدا کی قدرت میں ہر چیز موجود ہے، یہ خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں اسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ، یہ پارٹیاں علی کل شیء قدیر ہیں، ایجنسیاں علی کل شیء قدیر ہیں، حکومتیں علی کل شیء قدیر ہیں، شیاطین علی کل شیء قدیر ہیں، نہ عزیزان، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اس کے بعد مضمون دیگر سورہ مبارکہ احزاب میں شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ سعد میں ذرا چند آیات ہیں، وقت ہمارے پاس چند منٹ ہیں اور آیات زیادہ ہیں، چند اور آیات ہیں، یہ فصل ختم ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد نئی فصل شروع کریں گے۔ آج کوشش تھی یہ ختم ہو جائے لیکن وقت کم ہے، کل انشاءاللہ اس فصل کا اختتامیہ بیان کریں گے، پھر نئی فصل میں داخل ہوں گے۔